الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أخرجه أصحاب السنن اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ طبقہ اور سب سے بہترین مخلوقات انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ خود انسانوں میں سے انسانوں کو نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا حق تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے محمد مصطفی احمد مجتبی الرسول الخاتم والنبی المختم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جس طرح انبیاء اور مرسلین مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمراہ ان پر ایمان لانے والے مخلصین اور صادقین بھی پیدا فرمائے آدم علیہ السلام کے تو سلمی بیٹے حضرت شیس وغیرہ ہمراہ تھے اور ایسے بہت سارے انبیاء ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے تاکہ میری باتوں کی تصدیق کرنے والا تو ہو حدیث میں ہے ما نفع احد احدا کما نفع موسیٰ اخاو ہارون کسی نے کسی کو ایسا نفع نہیں دیا جیسے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو حق تعالیٰ سے پیغمبر بنا دی حق تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ دعا قبول کرتا ہوں آپ بھی پیغمبر ہوں گے اور آپ کے بھائی ہارون بھی ہوں گے وہ عمر میں بڑے ہیں اور مرتبے میں تابع ہیں خلفنی، وہ حضرت کے ایک قسم کے خلیفہ تھے. اور جب حضرت کوئی طور پر جاتے تھے تو پیچھے ان کے کام حوالے ہوتا تھا، بنی اسرائیل کا خیال رکھنا. بنی اسرائیل نافرمان و سرکش تھے، حضرت ہارون کو بھی تنگ کر کے قتل کے قریب کر دیتے. حضرت سوچتے کہ بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، آپ نے تسامح کو مناسب سمجھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ گرانی بھی پیش آئی. ہمارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی رسالت و نبوت ختم کر دی گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. دنیا میں ایک بڑا سہارا نیک اور صالح اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، نیک اور صالح اولاد. گندی اولاد اور نافرمان اور سرکش اور مقاصد اور اہداف کے برخلاف چلنے والی اولاد، وہ تو سانپ اور بچھو ہے، اجدہا ہے، جنگلی درندہ ہے. وہ نہ ہوتا تو ماں باپ عزت سے رہتے. انبیاء نے کبھی بھی اولاد کی دعا نہیں کی، رب حبلی من الصالحین، نیک فرشتہ صفت بیٹا دے. وجعلہ رب رضیا، یا اللہ پسندیدہ بندہ بنا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. خدایا مجھے اور میرے آل و اولاد کو نماز کے پابند بنا اور ہماری یہ دعا قبول فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. خدایا مجھے، میرے گھر والوں اور بال بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور اچھے لوگوں کا پیشوا اور امام بنا. علماء دین کہتے ہیں کہ بیٹا اگر باپ کا ہم منصب ہے تو یہ بیٹا ہے، اور اگر خلاف منصب ہے تو بیٹا نہیں ہے، دشمن ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم فاحذروہم. بعض بیویاں اور بعض اولاد نرے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچو، وہ تمہیں شر میں مبتلا کریں گے. ان کا وجود شر ہے، ان کے دیکھنے سے ہی تجھے تکلیف پہنچے گی. ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانات اور قربانیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو آنے والے نسل و نسب کا امام بنانا چاہتا ہوں، یہ ایک اعزاز تھا خدا کی طرف سے، بہت ہی دینی منصب تھا. تو حضرت نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچے بھی بنے. قال لا ينال احد الظالمين، جو نا اہل ہوں گے ان کے لیے دعا نہیں مؤثر ہوگی. جو ظالم ہوں گے، بدچلن ہوں گے، بے دین ہوں گے، بدقول و بد زبان ہوں گے، قطن وہ تیرے منصب اور میری طرف سے منصب اہلیت کے اہل نہیں ہوگے. حضرت پر اتنا اثر ہوا اس جملے کا، حق تعالیٰ کے ارشاد کا، کہ جب رزق کی دعا مانگی تو اس میں بھی کہا کہ خدا جو اچھے لوگ ہو ان کو تو اچھا رزق دے. حق تعالیٰ نے کہا نہیں، کافر کو بھی رزق تو دوں گا، بلکہ شاید کافر کو زیادہ ہی ملے کیونکہ ان کی آخرت نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں یہ حضرت نے کیوں کہا؟ کہا اس لیے پہلے دعا کا اثر تھا. آپ نے کہا میرے بچے بھی امام بنے، حق تعالیٰ نے کہا یہ وعدہ جو تجھ سے ہے تیرے ظالم اولاد کو نہیں ملے گا. اس لیے لوگ اولاد مانگتے، اولاد مت مانگو، یہ تو بچو اسام مانگ رہے آپ، یہ تو اجدہا کی طلب کر رہے ہیں، دشمن پیدا کرنا چاہتے ہیں. قرآن سے دعاؤں کی تمیز سیکھو، تہذیب سیکھو. رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ، خدا پاک صاف تیری رحمتوں کا مستحق، تیرا قرب پانے والا، تیری رضا اور خوشنودی کی دلدادہ اولاد عطا فرما. وہاں سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام پر تکلیفیں بہت آئی، باپ نے بھی گھر سے نکالا اور نمرود بھی بدترین دشمن تھا، آگ میں ڈالا. اور مشہور ہے کہ آرمینیا میں رہنے کا قابل نہیں رکھا. اور درست بات یہ ہے کہ حضرت کے رہائش یہ جہاں جمرود لکھا، یہ اصل نمرود ہے، یہی علاقے تھے پشاور کے آس پاس، حضرت اس جگہ مبعوث ہوئے. اور انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہاں سے آگے شام روانہ ہو گئے. تو سارا بی بی کے بطن سے اسحاق پیدا ہوا، بنی اسرائیل کے پیغمبر، اور بی بی ہاجر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن دونوں میں 40 سال کی مسافت ہے. اسماعیل علیہ السلام 40 سال بڑے اور حضرت اسحاق 40 سال چھوٹے. کعبۃ اللہ جب بیت اللہ اور مرکز ایمان و صلات بن رہا تھا تو حکم ہوا کہ اسماعیل کو اس کے قریب میں قربانی کے لیے پیش کرو، تب جا کے یہ گھر معزز بنے گا. جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس. اور ٹھیک 40 سال بعد جب حضرت القدس بنانے لگے تو فرمایا کہ اسحاق کو پیش کرنا پڑے گا. تو حضرت اسماعیل جوار کعبہ میں ذبیح ہے اور حضرت اسحاق بیت المقدس میں ذبیح ہے. علی تحقیق دونوں بیٹے ذبیح ہیں، اور دونوں کے بدلے میں جنت سے مینڈے آئے. تو بہت دیر تک بطور تبرک اور یادگار کے ان مینڈوں کے سینگ کعبہ اور بیت المقدس کے سامنے لٹکے رہے. اللہ، بیت المقدس وہاں حضرت اخیر میں گئے، اس لیے وفات بھی اس جگہ ہوئی. وہاں ایک فلسطین میں ایک بستی ہے، قرية الخلیل کہلاتا ہے، حضرت کے نام پر ہے. وہاں حضرت کا مزار مبارک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا. اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجر کی قبریں وہ جبل ابی قبیس اور کعبہ کے بیچ میں ہیں. بعض جغرافیہ غلط لکھنے والوں نے لکھا کہ حتیم میں ہے. حتیم تو بیت اللہ ہے، وہاں قبر کیسے بنے گی؟ اصل میں کبھی قرب پر دخول کا حکم ہو جاتا ہے، جیسے لا تفسدوا فی الارض، مراد ہے کہ کہیں بھی فساد مت کرو، یعنی کہ زمین کے اندر مت کرو، باہر کرو. اور جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں، جبل ابی قبیس اب نہیں ہے موجود، 83 میں موجود تھا، اس میں وہ رباط الماس اور مستشفی مصر اور سب موجود تھے، ملک عبدالعزیز کے سامنے ہوتا تھا، 200-300 فرسخ کے فاصلے پہ ایک پہاڑ تھا، اور یہ جبل ابی قبیس تھا. اور اس کے سامنے ہی شک کے قمر ہوا ہے. آپ سے جو مشرکین نے کہا تھا کہ اگر آپ رسول برحق ہے تو یہ چاند کے اندر کوئی خدا کی قدرت دکھاؤ. آپ بڑے پریشان کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ تو عبد خاص تھے، اللہ کے خاص بندے تھے. جبریل آیا اور اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ چاند کو اشارہ کرے ایسا، بحکم الہی آپ نے اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گئے. ایک وہیں کھڑا رہا اور ایک نیچے اتر کے آپ کے آستین سے نکل کر واپس چلا گیا. مشرکین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپس میں کہا کہ بہت بڑا جادوگر ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. جب قسمت میں ایمان نہ ہو تو شیطان غلط باتیں سامنے لے آتا ہے. کیا خوش قسمتی ہوتی کہ سب رب کے حضور سر رکھ لیتے اور شرک سے توبہ کر لیتے اور سچے نبی کے سچے جانشین ہو جاتے. اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی دولت جو ہے اور احسان اللہ کا وہ ایمان ہے جو مسلمان کو نصیب ہو جائے. شک قمر 300 کے قریب صحابہ سے روایت ہے. قیامت میں بھی سورج چاند ستارے بے نور ہوں گے, ٹوٹیں گے پھوٹیں گے. بعض محدثین کو خامخواہ کا اشکال ہوتا گیا, لیکن عالم کے اندر اس کے شواہد پائے گئے. تاریخ فرشتہ ہندوستان کا ایک مورخ گزرا ہے, ہندوستان کے چپے چپے کا حال لکھا ہے. اس نے اس مہاراجہ کا ذکر کیا ہے جو ستاروں کی گردش دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھ گیا تھا اور اچانک گھبراتا ہوا نیچے اتر گیا اور بال بچوں اور وزرا کو کہا کہ چاند کے اندر حادثہ ہو گیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وہ تاریخ جو محمد بن قاسم فرشتہ نے نقل کیا ہے تاریخ فرشتہ میں, وہ بعین ہی وہی تاریخ ہے جو الروض الرف میں محدث سہیلی نے اور ابن ہشام نے سیرت میں اور زرقانی نے شرح مواہب میں اور ابن عبدالبر نے الاستیاب میں اور کبار محدثین اور جلالت شان کے علماء نے جو آپ کے شک کے قمر کا سال مہینہ دن لکھا ہے, یہ ایک ہی تاریخ آ رہی ہے. پہلی مرتبہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر گئے تو اس سائنسدان نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ چاند کا جو کرہ ہے اس کے درمیان میں دراڑ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی دن کسی زمانے میں یہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے. لوگوں نے اس کو کہا یہ مت کہو, یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے نبی کے اشارے پر ان کی تصدیق نبوت کے لیے معجزہ کے طور پر چاند دو ٹکڑا ہو گیا تھا. اقتربت الساعت وانشق القمر. پھر جب وہ وہاں مختلف جگہوں میں دیکھتا گیا تو اس نے کہا بعض خطرناک قسم کے اندھیری جگہ ہیں اور بہت ہی بلند پہاڑ ہے چاند میں, اور بس وہاں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. وہ تو انگریز تھا اور غیر مسلم تھا, وہ کیا جانتا تھا. اس نے کہیں انٹرویو میں کہا اور کسی ملک سے گزر رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی, جب محمد الرسول اللہ مؤذن نے کہا تو اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, یہ تو وہی نعرے لگ رہے جو چاند میں لگ رہے تھے. امریکہ نے پہلے اس کو سمجھایا کہ یہ مت کہو, یہ مسلمانوں کے مذہب کو اپروچ کرتا ہے, لیکن جب وہ نہیں مانا تو اس کو پاگل قرار دے دی اور بعد میں اس کو قتل کرا دیا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سچائی بیان کرتا تھا. آپ کبھی جب متلا صاف ہو نا, بالکل چمکتا ہوا روشن متلا ہو, تو آپ اسے دیکھیں اس میں ایک درخت نظر آتا ہے. طبرانی میں جابر کی حدیث ہے کہ یہ چٹی جنت جنت الماوا کے درخت دروازے کے اندر کا درخت ہے, وہاں سے یہ شیشے میں نظر آ رہا ہے چاند میں. اس شخص کے بیان میں یہ ہے کہ اس درخت نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے, جہاں جاتا ہوں ایک جیسے نظر آتا ہے, وہ اس لیے کہ وہ چاند کے اندر نہیں ہے، چاند میں تو اس کا نقشہ نظر آیا ہے. وہ دو تین طالب علموں نے آم خریدے، بڑے بڑے شجاعباد کے اچھے آم. پھر جب کھانے کا وقت آ رہا تھا تو ایک خوبصورت آم جو تب بڑا وہ ایک طالب علم نے ایک دروازے کے اوپر رکھ لیا کہ جب یہ سب ساتھی اپنا اپنا حصہ لے لے تو میں اپنا آم علیحدہ کھاؤں گا. دوسرے طالب علم نے کسی شیشے میں اس کو دیکھ لیا، وہ چپکے سے آیا اور آم اٹھایا. اب وہ بار بار آ کے دیکھتا تھا، اس نے کہا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا میں ایسے دیکھتا ہوں. اس نے کہا خدا کی قدرت تو میں نے دیکھی کہ روشن دان میں مجھے آم مل گیا. کہا میں روشن دان میں دیکھ رہا تھا، نیچے آم نظر آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی صداقت نبوت اور آفاقیت رسالت کے دلائل اس موجودہ کائنات سے زیادہ ہے، یاد رکھنا. یہ کائنات چھوٹی ہے، سات آسمان، سات زمینیں، سات بڑے بڑے سمندر اور 17 بڑے پہاڑ دنیا کے، یہ چھوٹے ہیں اور کم ہے، اور آپ کی آیات بینات بہت زیادہ ہے. یا رب صلی وسلم علیہ، آپ کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن شریف ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور کامل منشور ہے، جامع دستور الحیات ہے، اور عہد میمون سے لے کر عہد اقدس سے الى یوم القیامہ و بعد القیامہ تمام برنامج، پورا کا پورا پروگرام موجود ہے اس میں. آپ حیرت کریں گے کہ 300,000 کے قریب تفاسیر لکھی گئی ہے اور سینکڑوں مقامات قرآن کے ہیں جہاں مفسرین ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ اس کا یہ وقت نہیں ہے نا، وقت سے پہلے کھولنے کا حق کسی کو نہیں. اور علماء کہتے ہیں قرآن کے بعض مقامات نہ جاننا کمال علم ہے، انتہائی علم ہے، کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ واقعی سلام ہے تیری عظمت کو خدایا، تو واقعی الہ العالمین ہے، اور ایسا بزرگ اور برتر اور حکم و اسرار سے مالا مال کتاب آپ نے بھیجی ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی چیز اس کا بدل نہیں. آپ فاتحہ پڑھیں گے تب مانا جائے گا، آپ اس کے بدلے میں بخاری کی 10 حدیثیں پڑھیں وہ فاتحہ نہیں ہے. آپ سورۃ فیل کی جگہ پورا مسلم شریف پڑھ لیں، احادیث کی کتابیں وہی ہے لیکن سورۃ فیل برقرار ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، وہ پڑھیں گے تو قرآن ہو، بدل نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے نازل کیا اور میں ہی بچا کے رکھوں گا، بچا کے رکھا ہے تو بدل کہاں سے آئے. کہتے اہل المعجزات اور وہ اعظمہا وہ قرآن کریم، وہذا الکتاب وانہ لکتاب عزیز. اسی طرح آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، خواہ وہ مکے کے صحابہ ہے جو بعد میں مہاجرین کہلائے، یا مدینہ منورہ کے مددگار انصار ہے جنہوں نے نبی آخر الزمان اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کی بھرپور مدد فرمائی. والذین آووا ونصروا، ٹھکانے بھی دیے مدد بھی کی. ہائے ہائے، قرآن کیا شان بیان کرتا ہے. آووا ونصروا، ہمارے لوگ بھی کسی کسی ملک کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، پھر جب امریکہ خفا ہو جائے کہ نکلو نکلو یہاں سے، نکلو وہاں سے، نکلو پٹو، وہ بابا کچھ شرم آیا کرو، یہ تو آپ کے ملک میں آپ کی مدد کے محتاج آئے تھے.
صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اور آپ نے وفات کے وقت جو وصیتیں فرمائی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاجرین و انصار کا بہت خیال رکھا جائے، انہوں نے اسلام کی بڑی مدد فرمائی. قرآن بھی جب ذکر کرتا ہے تو دونوں کو ذکر کرتا ہے، مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی. جو مکہ مکرمہ سے اسلام کی عظمت کے لیے گھر بار جائیداد وطن چھوڑ کر آئے وہ مہاجرین ہیں، اور جنہوں نے ان کو گھر دیے اور ٹکانے دیے اور بھرپور مدد کیے وہ انصار ہیں. اور آپ نے ان کے درمیان ایسی مواخات قائم کی، بھائی چارہ، اس مواخات کو بھی آیت من الآیات البینات گردانا گیا کہ دو صحابہ میں، مہاجر و انصاری میں، تو میں کبھی نہیں ہوا. ان کے باغات ان کو دے دیے، ان کے کھجوروں کے درخت ان کے حوالے کیے. لیکن جب غزوات میں غنائم آتے تو انصار مدینہ کہتے کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ گھر بار چھوڑ کے آئے. عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی اشرم و بشرم سے، سعید ابن الربیع یا سعد ابن الربیع انصاری کے ساتھ اس کا بھائی چارہ آ گیا. اس نے کہا میں مال تقسیم کر کے دیتا ہوں، آدھا آپ کا آدھا میرا. عبد الرحمن نے کہا نہیں، مال نہیں چاہیے، دلونی علی السوق، یہاں بڑی سی بڑی منڈی، اس کا راستہ بتاؤ. بازار گئے، وہ تو آزمودہ لوگ تھے، زمانہ دیکھ چکے تھے، کائنات ان کی مٹھی میں تھی. 15 دن یا 20 دن گزرنے کے بعد تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ شادی بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی خوشبو مہک رہی ہے، بڑے بہترین کپڑے پہنے ہیں، اتزوجتا، شادی ہو گئی؟ جی حضرت، شادی سیدھی سادی اور بر وقت. شادیوں میں ڈمامے بجانا اور ہنگامہ کرنا اور کائنات کو آگے پیچھے کرنا، یہ مصرفین و مبذرین کا کام ہے. خوشیاں خلاف شرع جلدی زہر ہو جاتی ہے. ہمارے طالب علم کبھی شادی وادی کر کے آتے ہیں نا، تو ساتھی ان کو کہتے ہیں مولانا کو نہیں بتایا. میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں نہ بتانا بھی سنت ہے. عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو گئی، حضرت پوچھ رہے ہیں یہ کیا ٹرفر ہے، کیا ہو گیا؟ تزوجت؟ قال نعم. جو کام کی باتیں وہ نبی پوچھ رہے ہیں. فبما سخت الیہا، مہر میں کیا دیا؟ قال وزن نوات من ذهب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. آپ نے کہا جب بیوی کو مہر میں 16 دے سکتے ہو تو اولم ولو بشات، ہمیں بھی ولیمہ کھلاؤ، بھلے ایک بکرے کا کیوں نہ ہو. عموماً ولیمے میں زیادہ بکرے مینڈے کٹتے ہیں، گائے اور اونٹ کٹتے ہیں، مہمان زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک صحابی کے گھر لاڈنا سا بیٹا ہوا تھا، کئی سالوں بعد، کئی بیٹیوں کے بعد، تو دل چاہتا ہے بہت خوشی کرنا. آپ سے پوچھا، آپ نے کہا اس موقع پر تو 2 بکرے سنت ہیں یا 2 مینڈے. اللہ تعالیٰ بچے کو زندگی دے، جب بڑا ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے اور ولیمہ ہو، پھر آپ جتنے اونٹ اور گائے چاہے کاٹ دیں، اجازت ہے، کیونکہ وہ بڑا موقع ہے، بڑے موقع کے لیے بڑا انتظام، چھوٹے موقع پر چھوٹا مختصر انتظام، اعتدال فی الامور کہلاتا ہے. یا رب صل وسلم علی. ایک خاتون تھی ام ایمن، آپ کی رضائی والدہ، وہ بھی رہی ہے، کچھ دنوں اس نے بھی پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا اور آپ کی ماں کہلاتی تھی، آپ بہت ہی محبت کرتے تھے اس سے. ہجرت کے بعد آپ نے ان کو بھی کسی کے درخت دیے تھے کہ جب تک کوئی اور انتظام نہیں ہے تو ان درختوں کی کھجوریں اور ان انگوروں کی بھیلیوں سے انگور وہ آپ کو ملے گا. بعد میں جب فتوحات ہو گئے اور غنائم آئے اور مہاجروں میں بٹ گئے اور مہاجرین سرسبز و شاداب ہو گئے تو آپ نے ام ایمن کے درخت بھی اصل مالکوں کو واپس کیے. بخاری شریف میں ہے کہ وہ بڑی ناراض ہوئی، آپ نے اس کو اور دیا اور دیا اور دیا، مطمئن کر کے چھوڑا، لیکن اصل مالکوں کا جو مال تھا وہ واپس کیا. یہ دکان قبضہ ہو گیا اور یہ مکان قبضہ ہو گیا، شرم کرو، تو مسلمان ہے یا رنجیت سنگھ کا ماننے والا ہے؟ تو لوگوں کی چیزیں قبضہ کرتے اور کلمہ پڑھتا ہے، ہاتھ مانتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جھوٹے سجدے کرنے والے. جس کا مکان، دکان، زمین آپ کے پاس ہے اور اصل مالک نے آپ کو کہا کہ ہٹ جاؤ، اس کے بعد اپنی نماز اور روزوں کا پتہ کرو کہ وہ ہو بھی رہی ہے نہیں. مولویوں کی زبانیں گونگ ہو چکی ہے، آدھی شریعت سے بے خبر. کسی کے مکان میں کوئی رہ سکتا ہے بغیر اجازت کے؟ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اپنے آپ کو نمازی اور تبلیغی کہتا ہے، نہ نماز میں سچائی ہو نہ علم میں سچائی جب تک پرایا حق واپس نہ کیا جائے. حدیث میں ہے جس نے بغیر اجازت کے کسی کی چیز روک لی، لا يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے. مردود ہے اور مردود گزرے گا دنیا سے. تو قبضوں سے خوش ہوتا ہے، قبضے نہیں، اپنی ملکیت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو. اللہ زمین و آسمان کے خزانوں والے سے مدد مانگو کہ خدا نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی حلال کا دے، حرام کا نہیں، غلط نہیں، حرام کا ایسا جیسے کھانے کی جگہ پخانہ کھائے، جیسے سالن کی جگہ گائے کا گوبر کھائے اور دودھ کی جگہ گدھے کا پیشاب پیئے، یہ حرام چیز ہے نا، حرام اسی کو تو کہتے، اور کیا ہو. اتنی سی روٹی ہو، اتنا سا سالن ہو، حلال راستے سے آیا ہو. لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے چڑھا، النار اولا بھی، جہنم کی آگ اس کو صحیح کرے گی، اس گوشت کے جلانے کے لیے دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا. قبضے ہو رہے، یہ پلاٹ قبضے ہو رہا ہے، لوگوں کے مکانات میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ غریب روتا رہتا ہے اور یہ کہتے ہیں جی قانون میں رہتے ہیں. کون سا قانون ہے؟ قانون ایک ہے، دو نہیں ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. قانون وہ ہے جو محمد الرسول اللہ لائے ہیں، قانون وہ ہے جس کی سربراہی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم نے کی، قانون وہ ہے جس کی تشریح امام اعظم ابو حنیفہ نے، مالک امام المدینہ نے، شافی و احمد نے، اوزائی اور ابو سور نے کی. یہ قانون ہے جس پر آسمان و زمین فخر کر دے. آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، زمین تبدیل ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کا لایا ہوا قانون کبھی بھی نہیں بدلے گا، وہ اٹل ہے بالکل. اس کو قانون کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور اتفاق سے غنیمت میں خوبصورت چادریں آئی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، حضرت عمر کی دو تھی. تو ایک آدمی نے پوچھا، امیر المومنین سب کو ایک ایک ملی؟ آپ نے کہا میرا بیٹا عبداللہ جواب دے گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دینا تھا اور والد صاحب کی دوسری چادر نہیں تھی، میں نے اپنی دے دی. اس کو قانون کہتے ہیں. وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فلاں فلاں، اس کے سارے ملکوں میں بینک بیلنس ہوں گے، تو جو دو چادریں بھی امیر المومنین نہیں رکھ سکتا, نہیں رکھ سکتا ہے. قانون کے مطابق رعایا کا ایک فرض ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو شریح قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے, اور حضرت علی خلیفہ عادل ہے, اپنے زمانے کے برحق خلیفہ ہے, خلیفہ چہار علی دا چوتھا نمبر, اور جس زمین پر جھگڑا تھا اس میں دو گواہ پیش کیے, ایک حسن مجتبیٰ بڑے بیٹے کو اور ایک اپنے ایک غلام کو. قاضی شریح نے کہا بالغ بیٹا وہ تو باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے, لیکن غلام آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. حضرت علی کا تفقہ اور اجتہاد یہ تھا کہ دوسری حیثیت سے غلام پرایا ہے, دے سکتا ہے. قاضی نے کہا میری عدالت میں غلام اپنے آقا کے حق میں نہیں دے سکتا, خلاف دے سکتا ہے. تو قاضی نے کہا چونکہ امیر المومنین کی گواہی پوری نہیں ہے اس لیے فیصلہ اس کے بجائے یہود کے حق میں ہوگا. آپ نے کہا میرا ضامن دو, یہ عدل ہے, یہ قانون ہے. اس کو نہیں کہتے ہیں کہ معتبرین ہو تو خیر ہے وہ جلدی چھوٹ جائیں گے. اور کسی نے جائزے پیش کیا نا کہ فلاں بہت بڑا سیاستدان ہے اور پکڑا گیا, تو دوسرے نے کہا نہیں چھوٹا سیاستدان ہے, بڑے تو کبھی بھی نہیں پکڑے جاتے. اور تو پورا ملک بھی نیفے میں دبائے نا تب بھی وہ سرخرو ہوں گے, یہ پتہ چلے کہ چھوٹا تھا اس لیے پکڑ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی عادلانہ نظام نافذ فرمائے. ہمارا ملک ہے, صرف لان تان سے کام نہیں چلے گا. صرف ملک کی پالیسیوں پر اعتراض کرنا ہمارا منصب نہیں, اس کی خیرخواہی کرنی ہے, اس کو بلند و بالا دیکھنا ہے, اور دعا ہے اور محنت ہے اور تدبیر ہے کہ اللہ پورے عالم کے لیے پاکستان کو حرمین کے بعد انصاف اور عدل کا نمونہ بنائے. یہ ملک سے محبت کرنا, قرآن کہتا ہے یہ ایمان کا تقاضا, یخربون بیوتہم بیدیہم, مسلمان اپنے گھر سے اپنے ملک سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو بڑا گھر وہ ملک ہے اور چھوٹا گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں. جس طرح چھوٹی امامت جس میں امام پنج وقت نماز پڑھا رہا ہے, یہ امامت صغرا ہے, اس کے حقوق کم ہیں, اور ایک امامت کبرا ہے, خود اوباما کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اوباما نے عزت کی اس کی پتری کی بھی اور بیوی کی بھی, بہت اچھا کیا, ہمارے ملک کے بڑے ہیں, اللہ اور عزت عطا فرمائے. کم از کم جو مسلمان وہاں ہیں ان کی آنکھیں اونچی ہوگی, کم از کم قریبی بدترین دشمن متعصب انصر بھارت کی آنکھیں نیچے کرا دیے, کیونکہ اوباما نے کہا کہ ہمیں افغانستان میں مدد کرے کشمیر آپ کے حوالے ہو جائے گا. سب کو پورے عالم کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, سارا جہان ان کی قربانی ہے, ان کے جھنڈے, ان کے جلوس, ان کے پٹ پٹائی, ان کی 70 سال سے سزائے بھگت نہ نہیں دیکھ رہی, دنیا کی آنکھیں اندھی, سارا جہان جانتا ہے. اللہ تعالیٰ افغانستان میں بھی اصلاحات پیدا فرمائے, اور وہاں کے مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم کرے, اور پاکستان کا چپا چپا محفوظ فرمائے. آئے دن کے دہشت وحشت, بے امنی اور بد امنی, بہت ناموزون ماحول ہے. بھئی کسی کے رسوم ہے کرنے دو, بلا ڈالو, کس کس کا راستہ روکیں گے؟ بڑا مشکل ہے. راستہ ایک تھا اور وہ نفاذ شرع تھا. افسوس صد افسوس, محمد علی جناح پاکستان کا بانی قائد اعظم, سن 47 میں ہی بیمار تھا اور پھیپھڑے پر ٹی بی لگ گئی تھی, اور بڑی مشکل سے پاکستان بنا، اور دن بدن اس کی طبیعت خراب ہوتی گئی. ایک سال مشکل سے ملا، ہو 1948 میں انتقال ہو گیا. اگر قدرت ان کو کچھ موقع دے دیتی تو ہمیں یہ حسن ظن ہے کہ وہ اکابر علماء ان کے ساتھ تھے. خود لیاقت علی خان بہترین مسلمان تھا، عبد الرب نشتر پائے کا سپہ سالار تھا، غیرتی لیڈر تھا. یہی حال خواجہ نظم الدین کا تھا اور چودھری محمد علی کا تھا. ان سے کوئی اشراق اور تہجد نہیں چھوٹ رہی تھی، ایسے لوگ تھے. اگر ایک دو لفظوں میں محمد علی جناح کہہ دیتا کہ پاکستان کا سپریم آئین وہ قرآن و سنت اور فقہ حنفی ہوگا، آج پاکستان میں کوئی فرقہ اور فتنہ نہ ہوتا. شریعت جب نافذ ہو جاتی ہے، فقہ حنفی میں لکھا ہے جو عدالت کا فیصلہ ہو اور جو قاضی کا مذہب ہو وہ تمام رعایا کا مذہب ہوگا. علی نے دیکھو قاضی کی بات مانی یا نہیں، وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے. قاضی نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں نہیں ہے، علی نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے، میں راضی ہوں، میرے خلاف والے کو دے دو. کاش کہ اسلامی آئین نافذ ہو جاتا، آج یہ پتہ کیا جا سکتا تھا کہ اس رسم کی کیا حقیقت ہے، اس واویلا اور ماتم کی کیا مشروعیت ہے، اس پر آپ کو مذہب کی طرف سے کتنی شاباش اور اجر مل رہا ہے. جس کے لیے شہر الروٹ مختلف ایجنسیاں رات دن پریشان، تمام راستے بلاک، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، اور کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. دیکھو ایک قانون کا دائرہ میں رہ کے عدل کرنا ہے وہ یہ باتیں، ایک ادھر سے نہ گزرو ادھر سے گزرو، یہ باتیں کمزور ہو گئی، اس کی حقیقت مان پڑ گئی ہے. حکومتوں میں ٹس نہیں ہے، ان میں وہ جان نہیں ہے جو اس طرح کا نفاذ کر سکے. وہ کہتے ہیں بس ہمارے دن اچھے گزرے، جو کرنا ہو کرو. وہ لوگوں نے ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں عجیب طرح حکمران بنائے جاتے تھے. ایک بادشاہ مرنے لگا، بھئی کس کو بادشاہ بناؤ؟ یار اگر اس کو بناؤ تو یہ کہے گا مجھے کیوں نہیں بنایا، یہ کہے گا ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے صبح جو شخص شہر میں داخل ہوا وہ بادشاہ بنے گا. سب لوگ ساری رات جاگتے رہے. قدرت کو یہ منظور تھا ایک ملنگ بادشاہ کن کچکول لے کے کہیں سے سویرے گھس گیا. اور اے ملنگ بادشاہ اور شاباش ہوئے قطب زمانہ، کیا کہنا ہے قطب الارشاد کا. ملنگ بادشاہ کو لے گئے اور کپڑے وپڑے بدلوائے اور ٹیس ٹپاس کر کے تخت پر بٹھا لیا. آپ اس شہر کے بادشاہ؟ اس نے کہا مرحبا، اہلن و سہلن، موسٹ ویلکم سر. اب لوگ ان سے اصلاحات پوچھ رہے اور وہ کہتے ہیں جو ہے نا خمیری روٹی لے آؤ اور اتنی مرغی اور مینڈے لے آؤ. وہ اچھا ایسا کرو اتنے قسم کے پلاؤ، اور کون کون باورچی ہے یہاں؟ اس زمانے کا بھوکا تھا، وہ روٹی مانگ مانگ کے کھاتا تھا، وہ کیا ملنگ تھا. آخر کار لوگ تنگ آئے، انہوں نے کہا صاحب اگلے ملک کا بادشاہ بما فوج کے یہاں آیا، اب کیا کریں گے؟ آپ تو سوائے مختلف کھانوں کے اور کوئی چیز جانتے نہیں ہے. اس نے کہا آگے ہے؟ کہا بالکل شہر میں داخل ہوا. کہا تم جانو بادشاہ جانے، میرا وہ گدڑی اور کشکول وہ لے کے یہاں ڈالا سرا والے کو، ہم جتے تھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی بادشاہت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سلیقہ طریقہ شعور تہذیب عطا فرمائے کہ وہ اول اسلام کی خیر خواہی کرے اور پھر پاکستان کی خیر خواہی کرے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے ملک میں امن قائم کرے، اور خاص کر کراچی شہر میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، ملتان، ہمارا ملک کے ہر شہر ہمارا ہے، ہر جگہ سے ہمیں محبت ہے، علماء ہے، طلباء ہے، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، کلمہ اسلام بلند ہوتا ہے، اللہ قیامت تک بلند رکھے. جو لوگ غلط طریقے سے مذہبی مظاہرہ کرے اللہ انہیں ہدایت دے، جو دوسروں کے نقصان اور پریشان کرنے کے سبب بنتے خدا انہیں سچی محبت اہل بیت اہل رسول کی نصیب فرمائے. اہل بیت اور صحابہ دین کے ستون ہیں، اہل بیت اور صحابہ ایک جماعت ہے. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں شیر و شک کرے، ان میں کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ ویسے پیدا کیا جا رہا ہے اپنے خیال خام کو آگے بڑھانے کے لیے. الحمدللہ پیغمبر دنیا سے تب سفر کر گئے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، ساری خوشیاں پوری ہو گئی تھی. واتممت علیکم نعمتی، اور ان تمام چیزوں کا ایک نام تھا ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام اس کا نام. اللہ ہمارے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، دینی طبقات کو، دنیاوی غیرتی عناصر کو شریعت کے نفاذ کے لیے ایک کر دے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. وآخر دعوانا الحمدللہ.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذکر متاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر اخرجه الطبراني وابو بكر ابن ابي شيبه والترمذي وقال ابن حجر اسانيده عاليه ورجاله ثقات وقال
قال صلی اللہ علیہ وسلم عثمان استحیت من کا ملائکت الرحمن اخرج و اصحاب السنن وقال لعلی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعد رواہ البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم لبنته فاطمہ فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ رواہ البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام اخرجہ الشیخان وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیب رواہ البخاری ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سیدھی فرما رہے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑ. سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. پانچ ٹانوں سے اوپر کرنا ضروری ہے مرد کے لیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
دوستگی نہایت ضروری ہے. نماز کی صحت اور حسن دونوں صفوں کی درستگی پر موقوف. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير واتقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. الله اكبر.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر. Allah Allah Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياكم ثم إن علينا حسابه. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں، نہ کسی کے آگے گزرے اور نہ آگے بیٹھے. محمد انور شاہ اور احسن کو خوب دعائیں دی. اللہ آپ کے آل و اولاد کو بھی اور حاضرین کے بچوں کو بھی یہ نعمت ہے نصیب کرے. پوچھا ہے کہ بخاری شریف کا شرح کب تک منظر عام پر آ جائے گا. ورب میرے معذر ما بپذیر، اے بسا آرزو کے خاک شدہ. آپ دعا فرمائیں، ہمت کی بات ہے ورنہ تقریباً تیار ہے. محاسن البخاری اور الاحسن الاحوزی، دھوپ کے پانی میں وضو کرنا کس طرح ہے منع فرمایا ہے. ذہبی نے الطب النبوی میں مرفوع حدیث نقل کی، والذہبی من النقادیل الحفاظ، من استحم واغتسل بالحمیم وجن وابترس فلا يلومن الا نفسه، جس نے دھوپ سے گرم پانی سے نہایا یا وضو کیا وہ پاگل ہو گیا یا برس ہو گیا اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اس کو مشمس کہتے ہیں، جو پانی دھوپ میں پڑا رہا ہے اور گرم ہو جائے. مشمس منع فرمایا کہ تھوڑی دیر چھاؤں میں رکھ کے جب دھوپ بدل دے پھر نہا لے آپ. مردے کو چومنا کس طرح ہے؟ پرائے مردوں کو نہ چومو. اگر اپنے والد والدہ استاذ شیخ ہو اور دل میں رغبت ہو تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ پر تادیر سلامت رکھے، آمین. آپ کے مدرسے میں قسم کا کفارہ ادا کیا جائے؟ جی ہاں، بہت سارے کفارے جمع ہو رہے ہیں. تحدید نامہ کے کیا حقیقت درست ہے؟ سند سے ثابت ہے. دارال العلوم دیوبند کا فتوی مکہ سے مینا جانے پر نماز قصر ہے. اس کی کئی شکلیں ہیں. مثلا جو شخص مکہ میں 15 دن اس کے پورے نہیں ہیں اور اس کے درمیان میں وہ مینا اور عرفات مزدلفہ نکل رہا ہے تو وہ مسافر ہے، قصر کرے گا. اس پر بنوری ٹاؤن میں چند سال پہلے پاکستان کے اکابر افتاح جمع ہوئے تھے، یہ عاجز بھی موجود تھا، کوئی صورتحال ٹھہری نہیں. الاحسن میں بالترتیب مسئلہ ہمارا موقف شائع ہوا ہے 7-8 قسطوں میں. دار العلوم دیوبند کا فتویٰ پوری نماز پڑھنے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص مکہ میں مقیم ہو چکا ہے، تو جب مکہ میں مقیم 15 دن گزار چکا ہے تو وہ مقیم بھی مکہ، مقیم بھی منا و عرفات و مزدلفہ، یہ بھی صحیح ہے. میرے خیال سے سوال میں فرق ہوگا، جواب یکساں ہے. کہ ایسی کوئی روایت ہے جس میں 8-9-10 کے روزے رکھنے پر 80 سال کی، یہ مجھے معلوم نہیں. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ استاد محترم حضرت بنوری کی رائے یہ ہے کہ ان روزوں کے 3 مقامات ہیں، افضل یہ ہے کہ 9-10-11 ہو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9-10 یا 10-11 ہو، اور تیسرا درجہ یہ کہ صرف 10 کا ہو. تینوں درست اور صحیح. کئی لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں کبوتر رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کا پیشاب ناپاک ہے. ان کا پیشاب اگر ناپاک جگہ پر گئے، بارہ پرندوں کی قول فقہا کا تو یہ ہے کہ ان کا یہ معاف ہے، ہوا سے پروچ کرتی ہے، ہمیں بھی بہت تنگ کرتی ہے یہاں سے. میں نے بہت سختی سے مؤذن صاحب اور خادموں کو کہا کہ ان کو رہنے دو، کیونکہ مساجد میں کبوتر کا پالنا عہد نبوت سے آج تک رواج ہے، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. لیکن بعد میں جو گنگی دیکھی اور ان کی پریشانی دیکھی تو قاری صاحب اور ان کے اعوان کو اجازت دے دی کہ ان کو باہر جگہ بہت ہے، کھجور بھرا ہوا ہے، مینار ہے، وہاں بنائے اپنا گھر، مسجد کو پاک صاف رہنے دیں. آپ کے بتائے ہوئے وظائف فی سبیل اللہ لوگوں کو دینا دیتا ہوں دم کرتا ہوں, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ, آپ سے ان کی اجازت طلب نہیں کی ہے, بارہ اجازت مل گئی آپ کو. کیا کتا کسی روح کو دیکھ کر روتا ہے؟ کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے, اور کتا اپنے مالک اور شہر کی تباہی کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس شہر کو اور اس گھر کو جلدی تباہ کر لے. اس لیے حدیث میں ہے کہ اس کے بھونکنے پر لعنت آئی ہے, اور جب کتا بھونکے تو مالک خود اس کی پٹائی لگا دے, کیونکہ وہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ بہت جلد اس گھر کو غرق کر رہے اور اس کے ساتھ 40 گھروں کو اور تباہ کر رہے, ایسا شیطان ہے. حدیث میں ہے بھی القلب الاسود ہوا شیطان. اس بارے میں اگر زید نے 10 سال پہلے باقر کو 5 یہ دیا اور اب باقر کو 5 تولے کے زیورات واپس کرے گا یا رقم, اللہ اکبر, جو چیز دی گئی ہے امانتن یا ادھار, اگر امانتن تو جو کی تو واپس ہوگی, اور اگر ادھار تو اس وقت جو قیمت تھی وہ ادا کی جائے گی. مفتابی قول یہ ہے. حضرت صاحب غزوہ بدر میں رمضان میں ہوئے اور روزہ بھی رمضان میں فرض ہوا تو ٹھیک ہے نا, روزہ رمضان کے بعد فرض ہوا ہے. تہجد کی نماز کے لیے ہم نے وتر عشاء کے وقت نہیں پڑھے, اور تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی, فجر کے وقت پہلے وتر پھر سنت, خود پیغمبر کے وتر چھوٹ چکے ہیں. سورہ مزمل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, علم ان لن تحصوہ, اللہ کو پتہ ہے کہ تم رات کو قابو نہیں کر سکتے, فتاب علیکم, اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. تحیت المسجد اور تحیت الوضو کیا الفاظ لکھے ہیں, کیا بہتر ہوگا کہ یہ پرچی لاہور کے عجائب گھر کو یا سفاری پارک کو بھیجے اور وہ کھیل میں لینے والوں کے لیے لگائے, کیا تحیت المسجد لکھا ہے, کیا تم بھی کہو گے کہ میں بھی دنیا میں پیدا ہوا ہوں, شرم تم کو مگر کم از کم خط تو سیکھو, کسی سے تختی پڑھو, پرائمری دوبارہ پڑھو. تحیت المسجد تحیت الوضو 5 نماز سے پہلے ہیں, فجر کے وقت کوئی نفل نہیں ہے, اور مغرب سے پہلے بھی چونکہ عصر کے بعد کا لمحہ ہے تو نفل نہیں ہے, صرف 2 وقت رہ گئے, ظہر اور عشاء. مولانا شیرانی نے یہ کہا ہے اور شریعہ عدالت نے یہ کہا ہے, وہ ان کے جھگڑے رہے دو, ہمارے نزدیک تو خاتون کا پردہ فرض مطلق ہے, فرض قطعی ہے, دونوں ویسے سینگ لڑاتے رہے نا, گائے اور بین سینگ لڑاتی رہے. اگر گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد آ جائے تو ثواب زیادہ ہے, لیکن کہتے ہیں دانش واش روم کے اندر وضو کامل نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں وضو کر کے آنا بہتر اور انبیاء اور اولیاء کا عمل ہے کہ وہ گھر سے تیار ہو کے آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا مسافرین بہت زیادہ ہے, اور مدینہ منورہ مرکز اسلام ہے اور گھروں میں تو ان کے گھر ہی نہیں ہے, تو آپ نے باہر مسجد کے کچھ فاصلے پر مت ہرا وضو خانہ بنایا اور ایک منشدہ بنایا, اعلان گمشدگی کی جگہ. واش روم میں چونکہ طہارت خانے کی جگہ بھی آپ کی وہی ہے, اس لیے کلمات نامناسب ہے, یا چھوٹی سی دیوار کڑی کر لو اور یا یہ کہ پردہ لگا لو, پھر پڑھ سکو گے. جمعہ کے 2 فرض کے لیے ہم نیت میں جمعہ وقت کا ہے جی ہاں, باقی سنتوں کے لیے ہم جمعہ ظہر کا ہے, جیتے رہے جی چاہے کہے, وہ جمعہ کے دن کو سنت ہے, آپ کے کہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جمعہ کے وقت میں تمام سنت اور فرض کے لفظ میں وقت جمعہ کا استعمال کیا جائے, جی کیا جائے, چلو جیسے آپ چاہے ایسا کیا جائے. روزے کے دوران ہم ناک میں ویسلین لگا سکتے ہیں, کیا لگائے, یا سونگ سکتے ہیں. روزے کے دوران یہ سونگا سونگا ہی نہ کرو, یہ سحری میں کرو یا شام کو کرو گا, گو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن مناسب نے روزے کی عظمت کے منافی. رشوت خور یا ناجائز کمانے والے کے گھر دعوت کھا سکتے ہیں,
اگر دعوت اچھی ہو اور عمدہ قسم کا بنا ہو پھر کھا لو، اور اگر ویسے ہی ہو جان چھوڑانے والی تو پھر آپ بہت پاک بزرگ ہیں، نہ کھائے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جہاں یہ شک شبہ ہو کہ شاید دعوت یا کھانا نامناسب ہے، یعنی حلال کمائی نہیں ہے، تو وہاں کوئی تحفہ ساتھ لے جائے، کوئی پھل لے جائے، اس بچے کو پیسے دے دے اور نیت یہی کر لے کہ جو تواضع کر رہے ہیں وہ اس کے بدلے میں ہے، تو یوں بھی حرام سے بچ جاؤ گے، بشرطے کہ اتنی ہمت و سخا ہو۔ اہل سنت والجماعت اس حدیث کے بارے میں کہ جس کا میں مولا ولی اس کا مولا ہے، مولا دوست کو کہتے ہیں، یعنی میں جس کا دوست ہوں حضرت علی بھی ان کا دوست ہے، ان میں کوئی شک ہی نہیں، اور لوگ جو چاہے نکالے اس سے کوئی نکلتا نہیں، وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خالق لمبی عذر شیخ کی کشبہ نروز عظمت نصیب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تھا دیر سلامت رکھے اور ہم کو صحیح معنوں میں آپ کے قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا وند قدوس آپ کو تندرستی صحت عطا فرمائے اور ہمارے مستقبل کے رہنمائے دین محترم و مکرم محمد انور شاہ کو بلند اقبالی اور ان کے گلے کی تکلیف دور فرمائے، اور انبیاء اور رسول ہمیشہ کے لیے جن پر ختم کیے گئے ان کے واسطے سے، اور باغیچے اقسم کے گلاب معصوم صاحبزادہ اور شہزادہ جناب اقسم کو علماء اور اولیاء کا تاجور اور شہنشاہ بنا دے۔ بہت ادب کے ساتھ علمی دین کے اصول کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ جتنی حسنات نعمتیں اور شکرانوں کے گلدستے آپ نے مجھے اور انور شاہ اور احسن کے لیے، یہ آپ سب آپ کو 100 درجے زیادہ بما علم نافع اور عمل صالح اور توفیق رفیق کے، اور اس طرح تمام حاضرین اور ان سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ دزڑ پمین در تدغ یو سوال کہو ماں کل چزان تا دو اغوار ما ضرور یاد ہو، انشاءاللہ ضرور۔ جامعہ کے طالب علم محمد نعیم کی والدہ کی طبیعت کا اللہ تعالیٰ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ میرے اسکول کے استاذ کے 3 سالہ معصوم بچے کا 3 بجے دل کا آپریشن ہے، اللہ زندگی دے صحت دے اور اس معصوم بچے کی تکلیفیں معاف فرمائے، اور انہیں آہستہ اور آئندہ ہمیشہ ہر مرض تکلیف آزمائش سے بچائے، اور اس گھر کو اور گھر کے تمام فکر مندوں کو جلدی خوشی صحت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنے بیماروں کا تذکرہ ہوا اللہ کمال صحت، کمال سلامتی، کمال تندرستی نصیب فرمائے۔ جتنے پریشان حالوں کا ذکر ہوا اللہ ان کے غم ہم پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنی دعائیں فقیر کو اور آل و اولاد کو دی گئی اللہ قبول فرمائے، اور دعائیں دینے والوں کو اس کا بدلہ اور صلہ 100,000,00,000 کروڑ و ارب و کرب و درجات دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں اور ان حسنات اور ان غائبانہ شکرانوں اور گلدستے محبت کے بدلے میں ہمارے حاضرین کو بھی یہ نعمتیں نصیب فرمائے، اور ان کے غائبین کے لیے بھی جن کے لیے فکر مند ہے، دعا گو ہے، اللہ ان سب کو سمت صحیح نصیب فرمائے، توفیق دین و دنیا عطا فرمائے، رنج اور غم پریشانی اور صدموں سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ پورے ملک میں، کراچی میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، مراکز اسلام میں، معادن توحید و سنہ میں باقاعدہ امن اور ہمیشہ کی حفاظت نصیب فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔